نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
عزم قرآنی کا سلسلہ نا یہ آپ کے فہم کو بڑھانے کا، قرآن سے دوستی کا، قرآن سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ غیر محسوس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو یاد کریں گے، کس صورت میں کیا آیت ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا علمی پختگی کا ذریعہ بنے گا یہ آپ کی انشاءاللہ. اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کے لیے رکھیں کہ میں نے اب دن بدن اپنے علم کو پختہ کرنا ہے. ہم شروع میں جو چیزیں سیکھتے ہیں اس وقت ہمیں وہ بھی بہت لگتی ہیں، لیکن جب وقت کے بعد کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم کچھ اور کیا کریں، کس اور طرح سے کریں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ ہم علم میں اپنے آپ کو آگے لیتے جائیں. تو آج انشاءاللہ نظم قرآنی کے سلسلے میں ہم کریں گے سورۃ ہود. ترتیب کے اعتبار سے 11 نمبر کی سورت ہے، 11 123 آیات ہیں، مکی سورت ہے، اور اس کے 8 ٹاپکس ہیں جس کو آپ 8 پیراگراف کہیں گے. اب آپ کو یہ بھی تو سمجھ آ رہا ہے نا، دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے اس سے آپ کو شاید ابھی اتنا فائدہ نہ لگ رہا ہو، لیکن آپ دیکھیں گے اگر صبر اور شکر کے ساتھ آپ اس سیریز کو پوری سن گئے، آپ کو جیسے معاملات چلانے آ جاتے ہیں نا گھر کے خاندانی معاملات، کسی کی کوئی اسپیشلٹی بنتی ہے کسی کی کوئی، وہ آپ کی بننے لگے گی. تو اس لیے یہ اب میں آپ کو کہتی ہوں سورۃ ہود کے 8 ٹاپک ہیں، آپ کے فوراً ذہن میں جانا چاہیے اچھا سورۃ یونس کے کتنے تھے، 7 تھے، اچھا وہ کیا کیا تھے، اچھا 8 تھے، وہ بھی 8 تھے، اچھا وہ کیا تھے. گھر بیٹھ کر نہ جا کر یہ کام کیا کریں، اس کو سننے کے بعد اصل آپ کا ہوم ورک کیا کہ آپ جا کر ان صورتوں کو چھان پھٹک دیں، جس کو کہتے ہیں نا اندر سے دراز کھولتے ہیں. آپ کو اپنے گھر کے درازوں میں کیا پڑا ہے وہ بھی پتہ ہے، فریزر میں کیا ہے، فریج میں بھی کیا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کا ان صورتوں کے ساتھ اتنا تعلق بن جائے کہ آپ کے اور ان کے بیچ میں کوئی اجنبیت نہ رہے، پھر انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کل اس کے فہم کو پانے والے بنیں گے. ہر وقت تو کتابیں پاس نہیں کھلی ہوتی نا، جو بات زبانی کرتے ہیں اس کی ایک اپنا اثر ہوتا ہے. ایک کانفرنس جو ہو رہی ہے اس دن میں گئی تو 2-3 اسپیکرس کو سننے کا موقع ملا، ہر اسپیکر اپنی جگہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو چیز میں نے فیل کی ایز اے آڈینس، کیونکہ میں تو ایسی جگہ پہ کبھی مجھے موقع ملے تو یہ سوچ کے جاتی ہوں نا کہ جب لوگ میری بات سننے آتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، یعنی ایز اے آڈینس ایز اے اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے دیکھا کہ جو اسپیکر اپنے سے بات کر رہا ہوتا ہے، فل بدی بات کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ایک اسپیکر تھے، انہوں نے بہت ہیوی اسپیچ دی لیکن ان کے پاس نوٹس تھے اور بیچ میں وہ دیکھتے تھے نوٹس کو پھر بول رہے تھے، بیچ میں کچھ حصہ وہ پڑھتے بھی تھے، اس وقت مائنڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے اسپیکر ہیں، انہوں نے کوئی بہت ہیوی لیکچر نہیں دیا لیکن ان کی بات، ان کا آئی کانٹیکٹ، ان کے ایکسپریشنز کا اوپر نیچے ہونا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی توجہ نہیں ادھر ادھر جاتی. تو یہ کیسے آتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو دوسری مثال دی یہ کیسے ہوتی ہے، یہ اس طرح کے سفر سے ہوتی ہے. آپ فیل کریں گے کہ جب قرآن آپ کو اپنے سینے پہ اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا، پھر وہ آپ کا ہے. جیسے اب خلاصہ قرآن دیکھے نور اللہ نور میں آپ لوگ سنتے ہیں جو، تو اس میں وہ میں نے اپنے آپ سے بولا ہوا ہے، میرے سامنے سادہ ٹیکسٹ ہوتا تھا تو میں نے اس کو جتنا انجوائے کیا وہ مجھے پتا ہے میں نے کتنا کیا ہے. ایک ہوتا ہے تفسیر کھول کھول کے پڑھنا، ایک ایک صفحے کو دیکھنا، تو میں اس میں اپنے آپ کو یہ چیک کرتی تھی کہ مجھے ان آیتوں کا پتہ، اور اکثر کی مجھے شان نزول بھی یاد ہوتی تھی، مجھے اس آیت سے کئی چار تفسیریں وہ بھی ذہن میں آتی تھی، لیکن 20 منٹ میں ان کے اوپر تو غور ہی نہیں کیا جاتا. لیکن پھر بات ربط ہوتی ہے، مربوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سورت ہود جو ہے 11ویں سورت ہے، 123 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے، 8 اس کے ٹاپکس ہیں. ذرا سا اس کا فلو چارٹ دیکھ لیتے ہیں. آیت 1 سے 24، پہلی 24 آیات تمہید ہے، انٹروڈکشن. کس چیز کا؟ توحید عبادت کا مطالبہ. آپ نوٹ کریں گے کہ اب یہ قرآن کا جو مڈل پورشن چل رہا ہے، اگر وہی بات ہے آپ ایسے ہیپ بنائیں، ادھر سے اوپر جا رہے 20 سورتوں کے بعد آپ نے نیچے اترنا ہے، تو یہ 10 سے لے کر جو 20 یا 11 سے 20 کی سورتیں نا، یہ ہیپ ہے، جیسے پہاڑ کے اوپر کا حصہ سیدھا کر دیں، اسٹریٹ کر دیں تو یہ پیک ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو دوبارہ توحید کا بہت تذکرہ ملے گا، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد، جو ایک سب سے اوپر کا لوگوں کو دینا ہے نقطہ، وہ کیا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. تو جب آپ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں تو پھر باقی چیزیں تو آسان ہوتی ہیں. تو 24 آیتوں میں توحید عبادت، توحید عبادت سب سمجھ آ گئے کیا؟ ایک اللہ کی عبادت، سجدہ، نماز، روزہ، رکوع، قیام، سب کچھ، قوم للہ قانتین، لہٰذا یہ چیز ہے. پھر آگے دیکھیں 25 to 49، 25 سے 49، حضرت نوح کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت. پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اس میں تفصیل سے قوم نوح کا واقعہ ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ حضرت نوح کی سیرت کدھر ہے قرآن میں، ٹائم پیریڈ یا گریجولی، تو سورت نوح میں. حالانکہ سورت نوح کے نام کی سورت پوری ہے پر اس میں میسج ہے. اس میں حضرت نوح کی دعوت کی واقعات اور جو کچھ بھی ہے، جیسے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کی ہے، تو اسی طرح سے یہاں دکھے گی. پھر آیت 50 to 60 میں حضرت ہود کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت ہے. آیت 61 سے 68 میں حضرت صالح کی دعوت ہے، قوم کی ہلاکت. وہی سب نبیوں کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر پانچواں پیراگراف 69 سے 83، حضرت لوط کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت. اور اس کے بعد 84 سے 95، حضرت شعیب کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت. اور آیت 96 سے 99 تک مختصر سا حضرت موسیٰ کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے. اور پھر آخر میں 100 سے 123، 100 سے 123 اختتامیہ، کنکلیوژن، وہی بات جس سے سورت شروع ہوئی تھی. کیا؟ توحید عبادت کا مطالبہ. مرکزی مضمون کیا ہوا؟ کہ قرآن کی دعوت توحید قبول کرتے ہوئے شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جائے گی، ورنہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا. پوری صورت میں پچھلی قوموں کی ہلاکت اور اللہ کے ایک رب کے الہ ہونے کی دعوت کے انکار کی سزا کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. زمانہ نزول اور پس منظر اس کا کیا ہے؟ کہ سورت ہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ قیام کے چوتھے اور آخری دور یعنی 11 سے 13 کے وسط میں، یعنی غالباً 12 نبوی میں، سورت یونس وغیرہ کے ساتھ ہی نازل ہوئی. یہ جملہ آپ نے سورہ یونس میں بھی پڑھا ہے نا، تو گویا کہ یہ مکی دور کے آخر کی سورت ہے. یہ وہی دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کیا کہتے ہیں؟ اللہ پہ جھوٹ گڑنا. کہتے تھے آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. آپ پر افتراء کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے، آپ کی دعوت کو شک و ریب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اور اسے سحر مبین کہا جا رہا تھا. کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 12 سال سے پھیلی ہوئی تھی، ابھی تک ان کے دلوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. چلے شروع دور کی صورت ہوتی تو ہم مان بھی جاتے، نہیں، اصل بات ہے کہ جب دل میں شک رکھ کر آپ کسی چیز کو دیکھیں گے، آپ کو ہمیشہ وہ غلطی دکھے گی. پھر اس صورت میں یاد رکھیں کہ تنبیہ کا انداز ہے، یعنی تھوڑا سا وارننگ کا انداز ہے. اور اسی صورت کے بارے میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث نوٹ کر لیں کہ آپ کے سر میں چند بال دیکھے، آپ صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بال سفید ہو گئے. ابو بکر نے یہ سوال پوچھا تھا، آپ نے فرمایا شیبتنی ہودوں و خواتوہا، مجھے بوڑھا کر دیا سورت ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی سورت ہود جیسی صورتوں نے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس زمانہ بڑا سخت تھا جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، कुफारे कुरैश तमाम हथियारों से इस दावत हक़ को कुचलने की कोशिशें कर रहे थे। दूसरी तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स आ रही थी, तंबीहात थी। हर वक्त आपको ये अंदेशा लगा रहता था कि अल्लाह की दी हुई मोहलत अब ख़त्म ना हो जाए, या तो क़यामत आ जाएगी या फिर कौमे कुरैश पर अज़ाब आ जाएगा। और वाकई सूरत को पढ़ते हुए महसूस होता है कि एक सैलाब का बंद टूटने वाला है, और उस गाफिल आबादी को जो कि बिल्कुल उसके इर्द गिर्द सैलाब की जद में लेने वाला है, तो अपनी कौम की हलाकत का सोच के भी तो बाल सफ़ेद होते हैं ना। और इसमें एक आयत भी है बिल्कुल आखिरी रुकू में कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि वस्तकीम कमा उमिरता, आप इस्तकामत से वो काम करते जाइए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। तो गोया कि पिछली कौमों की हलाकत के आईने में अल्लाह के नबी अपनी कौम की हलाकत को देख रहे थे, इस चीज़ ने आपको बुरा कर दिया। ठीक है, और फिर पूरी सूरत में वही तौहीद, शिर्क छोड़ दो, आखरत को पकड़ लो, वही जो मक्की सूरतों के तीन बुनियादी मज़मून है वो, और साथ ही दुनिया की ज़िंदगी का कमज़ोर होना। ये दुनिया कुछ भी नहीं है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। और ख़ास तौर पे पिछली कौमों के तذکرے पढ़ते वक्त तो बंदे को ऐसे ही महसूस होता है कि अगर मैंने अल्लाह की बात ना मानी तो कहीं मैं भी अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊँ। फिर इसकी चंद खसूसियात देख लीजिए अगले पेज से। सूरत हूद एक जलाली सूरत है। इसमें बागी, नाफरमान और गुनाहगार कौमों पर अल्लाह के गज़ब और इनकी हलाकत का जिक्र है। इस सूरत ने रसूलुल्लाह को बूढ़ा कर दिया था। जलाली सूरत समझ आई? तो फिर नहीं पढ़नी चाहिए ना, पानी में घोल के इसकी आयतें पीनी चाहिए? नहीं, मुराद है कि इसको पढ़ के अल्लाह के जलाल को महसूस करना चाहिए। इस सूरत के पहले पैराग्राफ और आखिरी आयत दोनों में तौहीद इबादत का मुतालबा है। आयत 2 और 123, इस सूरत में अल्लाह ताला के कानून हलाकत यानी लॉ ऑफ इमिहिलिएशन और लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट यानी अल्लाह कैसे एक कौम को निकाल कर दूसरी को ले आता है, कानून इस्तबदाल की वजाहत है कि वो वक्फे वक्फे से कौमों को मोहलत देने के बाद हलाक करता है, इनके नेक लोगों को बचा लेता है और फिर इमामत और क़ियादत के लिए एक और कौम को मैदान इम्तहान में ले आता है। सूरत हूद नज़्म के एतबार से सूरत आराफ से मुशाबे है। दोनों के 8 पैराग्राफ है। दोनों में तमहीद और अख्तितामिये के दरमियान 6 कौमों की जानशीनी और हलाकत के सच्चे वाक़यात बयान करके अल्लाह ताला का कानून हलाकत और कानून इस्तबदाल को समझाया गया है। अलबत्ता इस सूरत में मुख्तलिफ पैगम्बरों की ज़ुबान से तौबा इस्तग़फ़ार की दावत दी गई है ताकि वह अल्लाह के गज़ब से बच सके। आपको याद है कि सूरत अल आराफ़ में पहली दफ़ा कौमों का तज़किरा था। जो अंदाज़ वहाँ आपको दिखता है वो इसमें दिखेगा। तरतीब भी वही है, कौमें भी वही हैं। सूरत हूद के फ़ज़ाइल, रसूलुल्लाह ने फरमाया, शैबतनी हूदुम वल वाक़ियतु वल मुरसलातु व अम्मा यतसाअलून व इज़ शम्सु कुवरत। मुझे हूद, वाक़िया, मुरसलात, अलनबा और तकवीर ने बूढ़ा कर दिया। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस 3297 सही रिवायत है। चले आज हम भी इसको पढ़ के देखते हैं कि हम कितने बूढ़े होते हैं या हमें इसका कितना गम सताता है। देखिए, कुरान को पढ़कर कौन बूढ़ा होगा, कुरान पढ़कर किसके दिल पर बिजलियाँ कूदेंगी जिसको समझ आएगा। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको मुझे कुरान समझ आने लग जाए ऐसे कि बग़ैर सोचे समझे हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, जहाँ अज़ाब की आयतें हों पनाह मांगें, जहाँ जन्नत की आयतें हों वहाँ अल्लाह से जन्नत मांगे, जहाँ जहन्नम की आयतें हों वहाँ हम जहन्नम से पनाह मांगे। ये किसी भी सूरत को पढ़ने का हक होता है। इसके बगैर आप और मैं इस चीज़ को ले नहीं सकते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस सूरत के अंदर आपको एक और चीज़ दिखेगी, वो है इस्तिग़फ़ार। कसरत से इस्तिग़फ़ार का जिक्र मिलेगा। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो अहम हैं, यानी कुलीदी नुक्ते, अहम बातें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको आगे देखेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि अंबिया कराम के नाम पे मुस्तकिल सूरतें चल रही हैं। पिछली क्या थी? यूनुस नबी थे। ये क्या है? हूद नबी हैं। और अगली क्या आ रही है? यूसुफ, वो भी एक नबी के नाम पे। तो ये भी एक खूबी लिख लीजिए कि मुस्तकिल 3 सूरतें अंबिया कराम के नाम पर हैं ये। फिर इसके बाद सूरत हूद का किताबी रब्त। पिछली सूरत यूनुस में मुख्तलिफ किस्म के दलाइल से मुनकरीने तौहीद, मुनकरीने रिसालत और मुनकरीने आखरत के ख़िलाफ़ इतमामे हुज्जत थी। यहाँ सूरत हूद में तारीख़ के 6 सच्चे वाक़यात से इतमामे हुज्जत है। بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ہلاک کر کے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے. پھر شک میں گرفتار لوگوں کے لیے اتمام حجت. پچھلی سورت یونس میں کہا گیا تھا کہ یہ رب العالمین کا کلام قرآن پاک شک سے پاک ہے. آیت 37، مشرکین مکہ پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ شک میں مبتلا ہیں. آیت 94 اور 104، اور شک میں گرفتار لوگوں کو دلیل پیش کی گئی کس بات کی؟ کہ انسانوں کو موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی معبود ہے. جو معبود ہے وہی موت دے گا نا، کیونکہ اس کا اختیار ہے ہم سب پہ. اور یہاں سورت ہود میں تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا کہ قوم سمود بھی شک میں مبتلا تھی، آیت 62، اور قوم فرعون بھی شک میں گرفتار تھی. نوٹ کر لیں، شک عمل کا دشمن ہے. ہر دور کی قوم، ہر وہ قوم یا ہر وہ فرد جس نے اللہ کی سچی دعوت اور توحید کی اس دعوت پہ شک کیا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا. اپنے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کریں کہ اللہ میرے دل سے شک نکال دیں. کسی رشتے میں شک آ جائے، زندگی جیرن. کھانے پہ شک پڑ جائے، کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے. کسی دوا پہ شک پڑ جائے کہ یہ زہر ہے، نہیں پئیں گے، چاہے اس میں آپ کے لیے فائدہ ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیشہ یاد رکھیے، دلوں کو، رشتوں کو، گھروں کو، تعلقات کو شک سے پاک رکھے. شک گندا کر دیتا ہے دل کے برتن کو، اور پھر انسان عمل سے دور بھاگنے لگتا ہے. تیسری بات، افتراء کے الزام میں جواب میں چیلنج. پچھلی سورج یعنی یونس میں مشرقین سے کہا گیا کہ تم اللہ کے کلام کو رسول اللہ کا افتراء سمجھتے ہو، تو تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ اس جیسی صرف ایک ہی صورت تصنیف کر کے سامنے لے آؤ، آئے 38. اور یہاں صورت ہوت میں چیلنج کیا گیا کہ تم اسے افتراء سمجھتے ہو، تو اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، آئے 13. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں دوبارہ اب چیلنج آ رہا ہے. پہلے سورہ بقرہ میں آیا تھا نا، اِن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. پھر پیچھے سورہ یونس میں آیا، اب سورت ہود میں، اور آگے سورت بنی اسرائیل میں آئے گا. 4 دفعہ قرآن پاک میں یہ چیلنج موجود ہے. پھر سحر کے الزام کا جواب. پچھلی سورت یعنی یونس میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ نے قرآن کریم کے ذریعے تبشیر اور انذار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر قرار دیا تھا، آیت نمبر 2. جس طرح فرعون اور اس کے فوجی کمانڈروں نے حق کو سحر مبین قرار دیا تھا، آئے 76. یہاں سورت ہود میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ کے پیش کردہ عقیدہ آخرت کو سحر مبین قرار دیتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اگلی سورت یوسف میں مشکل اور صبر آزما حالات کے بعد اہل مکر و فریب کی شکست اور اہل ایمان کی فتح و کامرانی اور اقتدار کی بشارت ہے. یہ تو ربط تھا دونوں صورتوں کا. اب آگے دیکھیے اہم کلیدی الفاظ اور مضامین. نمبر 1، سورت ہود میں توحید عبادت کے مطالبے کی تکرار. اس کو تو دل کی تختی پہ لکھ لیں. عبادت کا حق اللہ کے سوا کسی کا نہیں. کل مجھے ایک بچی نے سوال کیا، کہنے لگی کہ کہیں بھی اس نے کوئی کلاس اٹینڈ کی ہوگی تو کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تصور ذہن میں رکھ کر لوگ درود پڑھتے ہیں کسی بھی محفلوں میں، اور پھر جو نہ کھڑا اس کو گستاخ کہتے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ یہ چیز میں نے بچپن سے دیکھی ہے. اس نے کوئی کلاس لی، اس میں جب وہ اس نے مضامین میں پڑھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگی مجھے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں نے تو آنٹیوں کو اور اپنے گھر کے ارد گرد کو سب کو دیکھا ہے، تو آپ مجھے کیا بتائیں گے. میں نے کہا قومو للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانت بن کر. قیام نماز کا ایک حصہ ہے، قیام عبادت ہے، نماز کا حصہ تو عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے؟ ایاک نعبد. تو بات سادی ہے. دوسرا میں نے کہا کہ دیکھیں نماز میں درود کہاں پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. کیا ہم صرف فاتحہ کی جگہ درود پڑھ لیں اور درود کی جگہ فاتحہ پڑھ لیں؟ جب ہم وہاں سے چینج نہیں کر سکتے تو اپنی مرضی سے ہم ایک اور ایسی عبادت کیسے شروع کرتے؟ تو یاد رکھیے، توحید عبادت جتنی پختہ ہوگی شرک اور بدعت کا دروازہ اتنا ہی بند ہوگا. سورت ہود میں توحید عبادت کا مضمون بار بار آیا ہے. تمام پیغمبروں نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی دعوت دی. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، میں تو اللہ کی طرف سے صرف نذیر و بشیر ہوں. اللہ تعبد الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، آیت نمبر 2 ہے. یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 تھی. یہ مضمون سورت خود کے آغاز میں بھی لایا گیا اور اختتام پر بھی. خلاصہ کلام کے طور پر فَاعْبُدُوهُ کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو توحید عبادت اور توحید توکل پر ثابت قدمی کی ہدایت دی گئی. یہ توحید توکل کیا ہوتی ہے؟ توکل صرف اللہ پر. جی حسبنا اللہ علیہ اللہ بکاف نبدا. آیت 123 ہے. وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدوہ وتوکل علیہ. جی
اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام پوشیدہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں, اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام یا حکم, اسی اور پس اسی کی ہی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو.
جی پہلے رسول حضرت نوح نے بھی یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو, میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں. اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم نلیم. آیت 26
یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی, انی بے شک
میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک عذاب کے آنے سے. حضرت ہود نے بھی اپنی قوم آج سے کہا تھا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, تم لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہو, اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی تمہارا الہ نہیں ہو سکتی. آیت 50 قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون. کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, نہیں تمہارا کوئی الہ اس کے سوا, نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. گھڑنے والے مفتر مفل کا وزن ہے, مراد یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ پر. حضرت صالح نے بھی اپنی قوم یعنی سمود سے کہا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی تمہارا الہ نہیں ہو سکتی. آیت 61 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو, انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, نہیں کوئی الہ تمہارا اس کے سوا. فرق سمجھ آتا ہے؟ لفظوں کو دیکھیں, ہو لفظی ترجمہ لیکن سمجھ آئے بات. ٹھیک ہے. حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی تمہارا الہ نہیں ہو سکتی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. آیت 84
اور طرف مدین ان کے بھائی شعیب کہا اے میری قوم تم سب عبادت کرو اللہ کی, نہیں تمہارے لیے کوئی محبوب.
یعنی ہر نبی کے نام کے ساتھ سیم مضمون آ رہا ہے. پھر دوسری بات دیکھیے, سورت ہود میں ہلاکت اقوام اور استغفار کے باہمی تعلق کی حکمت, یہ بہت اہم نقطہ ہے. قوموں کی ہلاکت اور ساتھ استغفار دونوں کا ربط کیا ہے؟ سورت ہود میں ہلاکت اقوام اور استغفار کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی گئی. انبیاء نے گناہگار قوموں کو دعوت توبہ استغفار دی اور بتایا کہ توبہ استغفار کے نتیجے میں وہ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں. قریش مکہ کو استغفار کی دعوت دی گئی اور توبہ استغفار کے فوائد گنوائے گئے کہ انہیں وقت مقرر تک متاع حسن سے نوازا جا سکتا ہے اور ہر انسان کے فضل کے مطابق اجر دیا جا سکتا ہے. آیت 3 ہے وَإِن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ.
اور یہ کہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے, پھر رجوع کریں اس کی طرف, وہ فائدہ دے گا تمہیں فائدہ بہترین مقررہ مدت تک اور عطا کرے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل
اپنا فضل. ٹھیک ہے. حضرت نوح کے استغفار کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے دعا کی اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. دعا کا یہ وہی انداز تھا جو آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. کیسے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. آیت 47 اور اللہ یہ کہ اگر نہ تو نے بخشا مجھ کو اور رحم کیا مجھ پر, ہو جاؤں گا میں خسارہ پانے والوں میں. دیکھیے حضرت آدم کی دعا میں کیا دعا تھی, ربنا ظلمنا انفسنا, بالکل یہاں اسی سے ملتی جلتی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ہود نے اپنی مجرم مستکبر ظالم اور سرکش قوم یعنی عاد کو استغفار کی دعوت دی اور اس کے فوائد بتائے. توبہ استغفار کے نتیجے میں بارشوں کی کثرت ہوتی ہے اور موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کیا جاتا ہے. حضرت ہود نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. آیت 52 اور اے میری قوم استغفار کرو اور اپنے رب سے, پھر توبہ کرو اس کی طرف, وہ برسائے گا آسمان سے تم پہ برستا ہوا بادل اور زیادہ کرے گا تم کو تمہاری قوت میں قوت ملا کر, اور نہ تم پھر جاؤ مجرم بن کے. استغفار کے فوائد میں ایک فائدہ بارش ہوتی ہے، قوت بڑھتی ہے، اور بہت سارے فوائد سورت نوح میں بھی موجود ہیں. حضرت صالح نے بھی اپنی مشرک قوم یعنی سمود کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعوت دی کہ وہ شرک کو چھوڑ کر خالص توحید اختیار کریں. وہ اللہ کو جو قریب بھی ہے اور مجیب بھی، دعائیں سنتا ہے اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. کیسے؟ فرمایا آیت 61، فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. بس بخشش طلب کرو اس سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، یعنی دعاؤں کو سننے والا ہے. حضرت شعیب نے بھی اپنی بدچلن فاسق و فاجر قوم یعنی مدین والوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعوت دی کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، لوگوں کو گھاٹا نہ دیں، چوری ڈاکہ اور فساد فی الارض سے بچیں. وہ اللہ جو رحیم بھی ہے اور ودود بھی، محبت کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی. فرمایا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، آیت 90، اور بخشش طلب کر اپنے رب سے پھر اس کی طرف پلٹاؤ، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا محبت کرنے والا ہے. دیکھیے ہر نبی کا ایک پیغام ہے، تو آج آپ کا میرا بھی ایک ہی پیغام ہونا چاہیے. آج جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین ہیں وہ اصل میں انبیاء ہی کے وارث ہیں، وہی پیغام جو پیچھے سے نوح سے تھا یہی قیامت تک کے لوگوں تک پہنچے گا. پھر تیسرا نقطہ دیکھیں، شک میں مبتلا قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. شک و ریب میں مبتلا مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا کہ پچھلے انبیاء کی عذاب یافتہ قومیں بھی شک و ریب میں مبتلا تھیں. حضرت صالح کی دعوت کے سلسلے میں بھی ان کی قوم سمود نے شک و ریب سے کام لیا. آیت 62، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. کہنے لگے صالح، بڑی اہم آیت ہے، ذرا سا دیکھیے گا ورنہ غلطی لگتی ہے. کہنے لگے صالح، تو ہمارے اندر وہ تھا جس سے بڑی امیدیں لگائی گئی تھیں اس سے پہلے، کیا تو ہم کو اس بات سے روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ اور بے شک ہم تو البتہ اس چیز سے شک میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، شک کلک میں ڈالنے والا. یعنی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جو تو ہم پہ باتیں کر رہا ہے یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی دعوت کے سلسلے میں بھی ان کی قوم نے شک کو ریب سے کام لیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، آیت 110، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی بات پہلے سے گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ چکا دیا جاتا یا فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں، کلک ڈالنے والے، یعنی بڑے اضطراب والے شک میں موجود ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور الزامات. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کا الزام عائد کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ساری مخلوق کی مدد ہی لے کر کیوں نہ آ جاؤ، یعنی ساری مخلوق کی مدد لے کر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح کی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، آئے 13، چیلنج. پیچھے کیا تھا؟ فاتو بھی صورت، ایک صورت، یہاں کتنی ہے؟ 10 صورت. ام یقولون افتراہ قل فاتو بعشر صور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ. کیا وہ کہتے ہیں کہ باندھا ہے اس نے اس کو؟ کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 صورتیں اسی جیسی باندھی ہوئی اور بلا لو جس کو چاہو تم اللہ کے سوا، یعنی اپنے ہیلپرز بھی بلا لو، ٹیم ورک کر لو، پھر بھی نہیں یہ کام ہوگا. بالفرض میں نے یہ قرآن خود گھڑ لیا تو اس کا بوجھ مجھ پر ہے، لیکن تمہارے جرائم سے میں بری الذمہ ہوں. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون، آیت 35. کیا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو باندھ لیے؟ کہہ دیجئے اگر اس کو باندھا ہو تو بس میرے اوپر میرا جرم ہے اور میں بری ہوں اس سے جس پہ تم مجھے مجرم قرار دیتے ہو. پھر آگے دیکھیے، سورت خود میں انسانوں کے بنیادی مذہبی حقوق یعنی فریڈم آف فیتھ یا فریڈم آف ریلیجن کو تسلیم کیا گیا. سورت خود میں انسانوں کے بنیادی مذہبی حقوق کو تسلیم کیا گیا. حضرت نوح کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگرچہ کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح ہدایات یعنی بیجینہ اور ہدایت کی رحمت آ چکی ہے، لیکن اگر تم اس کے بارے میں اندھا بننا چاہتے ہو تو ہم اس دعوت کو تم پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے جبکہ یہ تمہیں سخت ناگوار ہو. آیت 28، کل یا قومی آرائی تم ان کن تو علی بینت من ربی وآتانی رحمت من عندہ فامیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قال یا قومی، انہوں نے کہا ہے میری قوم، کیا تم دیکھتے ہو مجھ کو کہ اگرچہ ہوں میں دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے اور دی ہے مجھ کو رحمت اس نے اپنے پاس سے، پھر اندھا کر دیا گیا تم کو اس سے، یعنی تمہیں یہ بات نہیں سوجھ رہی، تو کیا زبردستی چپکا دوں اس کو تم سے جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ مراد یہ کہ ہدایت کسی کو ٹھونسی نہیں جا سکتی، ہدایت کا سیرپ بنا کر کوئی پلا نہیں سکتا، اس کے لیے شرط ہے ہدایت لینے والا خود بھی اس کے لیے تیار ہو۔ کیا پتہ چلا کہ اس پوری سورت میں مختلف انبیاء کرام کی دعوت ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی بات ابھی ہم نے سنی ہے اس کو اگر ایک سٹریچ میں دیکھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوم کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں امت کا درد ڈالا تھا، پیغام ایک ہی تھا، دعوت کا نقطۂ آغاز توحید عبادت تھی، عبد اللہ یا صعبد اللہ ربکم، اور قوم کو آخری دن تک سمجھاتے رہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا نہیں پلٹے۔ آج آپ اور میں کیوں اتنی جلدیاں کرتے ہیں، فتوے دے دیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے ہدایت پہ نہیں آنا، یہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے جب تک کسی قوم میں ایک بھی بندہ رہتا ہے نا کہ جس کی ہدایت کی امید ہوتی ہے، تب تک عذاب نہیں آتا۔ جیسے سارا کچھ چن لیا جائے اور آخر میں کوڑا کرکٹ رہ جائے یا بالکل گھاس پھوس رہ جائے، پھر آگ لگائی جاتی ہے۔ اللہ نے کبھی کسی ایسے بندے کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا کہ جس کے اندر خیر تھی۔ آخر میں تو ہم بھی ٹریش کو آگ ہی لگا دیتے ہیں نا کہ ان چیزوں سے کیا ملنا ہے اور کیا ہونا ہے، تو اس لیے کبھی بھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہوں، فتویٰ نہ دیں، اس کو شرمندہ نہ کریں۔ جیسے کچھ دالیں ہیں نا وہ دیر سے گلتی ہیں، انتظار کریں، مستقل ہیٹ جلائی رکھیں، پورا دن چولہے پہ آپ کھانا رکھیں اور چولہا ہی نہ جلائیں پھر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کو ہم دعوت دیتے ہی نہیں ہیں، ہم 10-10 سال سے ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں، چولہے نہیں جلے ہوئے، یہ ہماری دعویٰ کی وہ تڑپ نہیں ہے ان کے لیے، اور اس کے اپوزٹ دوسری طرف بھی یہی بات ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ اپنے لیے فکر کریں، اللہ ہمیں یہ تڑپ لگا دے۔